عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اہل تشیع کے بزرگ عارف و زاہد، مفسر قرآن اور عظیم الشان محدث و فقیہ علامہ سید حیدر عاملی علی اللہ مقامہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا۔
سامعین، اہل تشیع کے عظیم المرتبت عارف و زاہد، مفسر قرآن اور نامور فقیہ و محدث علامہ سید حیدر عاملی نے 8ویں صدی ہجری میں زندگی بسر کی۔ وہ فقہا اور متکلمین کے درمیان پہلے فقیہ و متکلم ہیں جنہوں نے تشیع اور تصوف کے درمیان گہرے روابط ایجاد کیے۔ سید حیدر عاملی برجستہ عالم و عارف اپنی تمام تر توانائیوں اور عرفان تشیع میں اتنے زیادہ اثرات رکھنے کے باوجود عام افراد میں، یہاں تک کہ دانشوروں کے درمیان بھی غیر معروف تھے اور لوگ آپ کی شخصیت سے متعارف نہیں تھے۔ فرانس کی سوربن یونیورسٹی کے دو اساتذہ یعنی مسلم فیلسوف ہنری کیربن اور پروفیسر عثمان یحییٰ نے کچھ عرصے قبل آپ کے بہت سے آثار کو شائع کرایا تھا، جس کے بعد علمی معاشرے اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں لوگ آپ کی شخصیت اور افکار و نظریات سے آشنا ہوئے۔
علامہ سید حیدر عاملی سن 720 ہجری قمری کو ایران کے صوبہ مازندران کے شہر عامل کے مشہور و معروف خاندان علوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی اور نوجوانی کے دور میں ہی اپنے زمانے میں رائج علوم کو سیکھا اور ان پر تسلط پیدا کر لیا، اور چونکہ عرفان شیعت سے انہیں بہت زیادہ دلچسپی تھی، لہذا اپنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ علم عرفان کی تعلیم اور اس کے متعلق کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے خراسان و اصفہان، کہ جو اس زمانے کے معتبر اور اہم علمی مراکز شمار ہوتے تھے، سفر کیا، اور 5 برسوں بعد 25 سال کی عمر میں، جبکہ آپ ایک معتبر عالم دین کے عنوان سے مشہور تھے، اپنے وطن واپس آ گئے۔ علامہ سید حیدر عاملی کے علم و اخلاق اور علمی منزلت کے شہرے کی آواز جب طبرستان کے حاکم کے کانوں تک پہنچی تو اس نے اس نوجوان دانشور کو اپنے پاس بلایا اور بہت زیادہ احترام کیا اور انہیں اپنا وزیر بنا لیا۔
علامہ سید حیدر عاملی اس زمانے میں علمی اور اخلاقی کمالات کے علاوہ سماجی اعتبار سے کافی مشہور اور بہترین و خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، اور ہر طرح کی آسائش انہیں میسر تھی۔ ایسے آرام و سکون اور توانائیوں سے بھرپور زندگی نے اچانک کروٹیں بدلی اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ دنیاوی زندگی تو عارضی ہے۔ اس فکر نے ان کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اب کیا تھا، آپ نے اپنی شاہانہ زندگی اور تمام عارضی نعمتوں من جملہ وطن، مقام و ثروت اور خاندان کو چھوڑ دیا اور ایک معمولی لباس پہن کر اکیلے خانہ کعبہ، اہل بیت علیہم السلام اور عراق و فلسطین اور مکہ و مدینہ میں موجود مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے نکل پڑے اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔
علامہ سید حیدر عاملی خانہ خدا، حرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد 30 سال کی عمر میں عراق واپس آ گئے اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ آپ نے عراق کے بزرگ علماء جیسے علامہ ہلی کے فرزند فخر المحققین اور مولانا نصیر الدین کاشانی ہلی سے استفادہ کیا اور آپ کی خاص توجہ کا مرکز قرار پائے۔ چونکہ آپ نے نوجوانی کے عالم میں ہی عرفان اسلامی کی بنیادی باتوں کو بڑی ہی محنت سے پڑھا تھا، لہذا اب وادی عمل میں قدم رکھ دیا اور سلوک اللہ کے مراتب کو طے کرنے لگے۔ آپ کے اخلاص اور پاکیزہ نیت نے قرب الہی کی منزلوں تک پہنچنے میں بہت مدد کی اور اپنے قوی و مستحکم ارادے کی بنیاد پر ہر اس چیز کو ترک کرتے چلے گئے جو انہیں یاد خدا سے دور کر رہی تھیں، اور ان کے اسی خالصانہ کردار کی وجہ سے ایک کے بعد ایک علم حقیقی کے دروازے واہ ہوتے رہے۔
علامہ سید حیدر عاملی اس زمانے میں فقیہ مطلق اور عظیم الشان مفسر قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے معارف و علوم پر مسلط ہونے کے علاوہ سالک اللہ کی راہ پر گامزن تھے۔ اس عظیم عالم دین کا عقیدہ تھا کہ اصل تصوف کے جو ہر طرح کی کجروی اور افراط و تفرید سے منزہ و مبرہ ہے، مذہب تشیع سے کہ جو وہی پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و سنت ہے، ایک ہی مکتب ہے، اور حقیقی شیعہ ہی صوفی ہیں اور صوفی ہی حقیقی شیعہ ہیں، اگرچہ ظاہر میں ایسا نہ ہو۔ علامہ سید حیدر آملی نے تصوف اور تشیع کو جمع کرنے کے مقصد سے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ دونوں موضوعات میں آپ کا مطالعہ اور تحقیق و جستجو بہت ہی وسیع تھی۔ جس وقت سید حیدر آملی کا تصوف اور تشیع کے بارے میں عقیدہ لوگوں کے سامنے واضح و آشکار ہوا، اس وقت عراق میں موجود بزرگان تشیع نے ان کی زبردست مخالفت شروع کر دی، اور علامہ سید حیدر آملی نے ان لوگوں کے جواب میں صرف اتنی بات کہی کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے، اور ہر علم سے بالاتر ایک علم ہے۔
عرفان علوم اسلامی کی ایک شاخ کا نام ہے کہ جس کی بنیاد معرفِ قرآن کریم اور معرفِ اہل بیت علیہ السلام پر رکھی گئی ہے۔ اصطلاح میں عرفان ایک خاص پہچان سے مخصوص ہے جو راہ شہود اور باطن سے حاصل ہوتی ہے، اور چونکہ اس قسم کے انکشافات اور شہود عام طور پر خاص مشق اور ریاضت پر منحصر ہیں، اس لیے سیر و سلوک کے لائے عمل کے مطابق عملی طریقوں کو بھی عرفان کہا گیا ہے۔ ان وضاحتوں کے پیش نظر واضح ہوتا ہے کہ حقیقی عارف وہ ہے جو خاص عملی پروگراموں کو عملی جامہ پہنا کر خداوند متعال کے شہودی اور حضوری اور صفات و افعال کی معرفت تک پہنچا ہو۔
عرفانی سیر و سلوک شرعی طریقے کے ساتھ ایک مستقل طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح ترین اور لطیف ترین حصہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر شریعت احکام نماز کے ظاہری احکام کو معین کرتی ہے اور عرفان اس میں حواس اور حضور قلب کے تمرکز کا سبب بن جاتا ہے، اور تصوف جسے طریقت بھی کہا جاتا ہے، اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں: سیر و سلوک کا ایک خاص طریقہ جس میں ایک صوفی مکمل طور پر ایک اخلاقی اور زاہدانہ زندگی میں اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول اور دنیا اور نفسیاتی خواہشات کو ترک اور روح کی بلندی کا خیال رکھ کر کچھ مقامات و حالات سے گزر کر اپنی تمام تر کوششوں کو مقام توحید تک پہنچنے پر متمرکز کرتا ہے۔
جس طرح سے ہر مکتب اور اس کے فکری اور عملی نظام میں طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے تبدیلی و تغیر، یہاں تک کہ انحرافات بھی وجود میں آ جاتے ہیں، اسی طرح سے تصوف بھی بعض مواقع پر افراط و تفریط سے دوچار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض صوفیوں کا خیال ہے کہ وہ افراد جو تصوف کے بلند مراحل تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں دینی فرائض جیسے نماز و روزہ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ صورتحال اور اس سے مشابہ صورتیں اس بات کا سبب بنی کہ تصوف علماء شیعہ کے درمیان اپنے لیے شدید مخالف پیدا کر لے، لیکن چونکہ سلوک عرفانی کی اصل و اساس اسلامی عقائد و تعلیمات سے وابستہ ہے، لہذا بعض علماء اسلام نے تصوف کے چہرے پر لگے انحرافات کے داغ کو دھو کر سلوک عرفانی کے حقیقی چہرے کو قرآن کریم کی آیتوں اور روایتوں کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔
علامہ سید حیدر آملی نے صوفیوں کی جانب سے ہونے والی بعض افراط و تفریط پر شدید اعتراض کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں اصل عرفان اسلامی کی بنیادوں کو پیش کیا ہے۔ آپ نے عرفان اسلامی کی بنیاد و اساس کو ولایت سے متصل کیا ہے، یعنی عرفان اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے بغیر حقیقی عرفان اور تصوف واقعی نہیں ہو سکتا ہے۔ سید حیدر آملی مخلوق کی ہدایت کو اہل بیت علیہ السلام کی شریعت و ولایت کی حفاظت میں ہی منحصر جانا ہے۔ آپ نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ ولایت باطن نبوت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تمام موجودات کی بقا ہے، اور تمام موجودات عالم کا خداوند عالم سے متصل ہونا ضروری ہے۔
علامہ سید حیدر آملی نے اپنے بلند و بالا مقاصد تک پہنچنے کے لیے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ جامع الاسرار جو ان کے افکار و نظریات پر مشتمل نہایت ہی اہم کتاب ہے، اور صوفیان کرام کے مسلک اور مذہب تشیع کے مطابق وحدت کے بارے میں ہے، جس میں نہایت ہی اہم مسئلہ ختم الولایہ کے بارے میں آپ نے اپنا نظریہ بیان کیا ہے اور عالم اسلام کے عظیم صوفی ابن عربی پر اعتراض کیا ہے کہ اس سلسلے میں ان کا نظریہ حقیقت کے برخلاف ہے۔
عرفان اسلامی میں مسئلہ ختم ولایت کی بہت زیادہ اہمیت و منزلت ہے، یعنی نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے ولایت کے جو باطن نبوت ہے ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہر زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بیٹھے اور فیض الہی کا واسطہ قرار پائے۔ یعنی اگرچہ نبوت تشریعی اور باب رسالت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے بند ہو چکا ہے، لیکن باب ولایت اور آسمان سے متصل ہونے کا راستہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ سید حیدر آملی علیہ الرحمہ اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد ولایت کا سلسلہ آپ کے اہل بیت علیہم السلام یعنی 12 اماموں کے ذریعے جاری و ساری ہے، اور 12ویں امام یعنی حضرت مہدی موعود علیہ السلام وہی خاتم الاولیاء ہیں، اور خاتم الاولیاء سے متصل ہوئے بغیر کسی بھی طرح کی ہدایت و کمال اور سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو تصوف اور عرفان اسلامی کو اہل سنت کے تصوف سے جدا کرتا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ اس مسئلے میں ابن عربی بھی علامہ سید حیدر آملی کے نظریے سے متفق نظر آتے ہیں، لیکن سماجی و سیاسی حالات و ماحول کی بنا پر تقیہ کر کے اپنے نظریے کو صراحت سے بیان نہیں کیا۔
علامہ سید حیدر آملی کی اصول کی تدوین اور عرفان شیعہ کی بنیاد کے بارے میں بے پناہ جد و جہد نتیجہ خیز ثابت ہوئی، اور آپ کی تالیف کردہ کتابیں اور نظریات، خصوصاً کتاب جامع الاسرار اور منبع الاسرار، صدیوں بلکہ عصر حاضر تک عرفان اسلامی سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے معتبر مرجع قرار پائی۔ آپ نے محی الدین عربی کے اس نظریے کو، جسے انہوں نے تقیہ کی وجہ بند لفافے میں بیان کیا تھا، واضح و آشکار اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور عرفان اسلامی کے بارے میں اپنے نظریے کے دفاع میں بہت سے علماء شیعہ کو اپنا ہم خیال و ہم فکر بنا لیا۔ علامہ سید حیدر آملی کی زندگی کے آخری ایام اور تاریخ وفات کے بارے میں صحیح معلومات فراہم نہیں ہو سکی ہیں، کیونکہ سید حیدر آملی علیہ الرحمہ اپنی عمر کے آخری دور میں پہلے سے زیادہ تہذیب نفس اور تزکیہ باطن کی راہ میں بہت زیادہ کوشاں رہنے لگے تھے اور دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور شاید 792 ہجری قمری میں آپ نے رحلت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے محل دفن کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کے مدفن کو ہلہ میں جانا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے محل دفن خدا آپ کے شہر آمل کو ہی قرار دیا ہے۔ خدایا اس جلیل القدر عالم دین کو انبیاء اور اولیاء الہی کے ساتھ محشور فرما اور ان کی قبر مطہر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔